فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمه، واشد المعاقبین في الشده والنقمه، ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. درود بھیجیے محمد والی محمد۔ حضرت محترم، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایام فاطمیہ کی ان مجالس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی۔ انسان اور حیوان جو اس دنیا کے اندر خداوند عالم کی ایک اہم مخلوق شمار کی جاتے ہیں، انسان اور حیوانوں کو خداوند عالم نے اپنی نعمتیں مواہب عطا کیے ہیں، لیکن حیوان اور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ حیوانوں کو خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کا ادراک اور شعور رکھتا ہے، لیکن اس ادراک اور شعور کے باوجود خداوند عالم انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 18، جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا آپ کے سامنے، خداوند عالم نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو بھی کہ خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکو تو نہیں کر سکو گے، تمہارے امکان میں نہیں ہے، تم خدا کی نعمتوں کا احصا نہیں کر سکتے۔ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم، بے شک خداوند عالم ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ آیت مغفرت اور رحمت کی، اس سے پہلے ایک انسان کی کوتاہی کا تذکرہ ہے کہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اور انسان کو یقیناً خدا کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن شکر گزاری کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس نعمت کا ادراک یا اس کی کاؤنٹنگ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی جو انسانوں پر نعمتیں ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں، گن نہیں سکتا انسان۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ نعمتوں کو ایک خاص پیمانے کے مطابق دیکھتے ہیں، ممکن ہے میری اور آپ کی نعمت الہی سے تعریف ایک مخصوص تعریف ہو، اور اس مخصوص تعریف کے اندر چند چیزیں آتی ہوں، معمولاً جو انسانوں کی زندگی گزرتی ہے اس کے اندر اچھا گھر، اچھی جاب، اچھے وسائل، یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو نعمت شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جس کو انسان دیکھ ہی نہیں پاتا، اس کا ادراک ہی نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا روزانہ صبح اپنے بستر سے اٹھ جانا، خداوند عالم کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارا رب کا اٹھ جانا بستر سے. آیا انسانوں کا صبح بستر سے اٹھ کر اپنے نئے دن کا آغاز کرنا انسان کے اختیار میں ہے؟ اگر انسان کے اختیار میں ہے تو پھر کچھ انسان اس سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی صبح اٹھ کر نئے سورج کو دیکھنا، اس سورج کی گرمی حرارت کو محسوس کرنا، اس کو اپنے بدن میں جذب کرنا، اس کے بعد قدم اٹھانا، اپنے بدن کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس دن کا آغاز کرنا، یہ دوسری نعمت ہے یا نہیں ہے؟ خب خدا عند عالم ٹھیک ہے، نعمت دے دے، زندگی مل گئی، ایک دن کا سورج اور طلوع ہو گیا ہمارے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کسی نعمت میں کمی ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی، سننے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے کی صلاحیت کم ہو گئی، لیکن خدا عند عالم اس چیز کو بھی جائے رکھے ہوئے. پھر اس کے ساتھ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا ہم معمولاً ادراک نہیں رکھتے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، خدا کہہ رہے کاؤنٹ لیس ہیں، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو نہیں کر سکو گے. جب کاؤنٹ نہیں کر سکو گے تو شکر کیسے کرو گے؟ انسان اور رحمان میں فرق یہ ہے کہ انسان شعور اور ادراک رکھتا ہے، خدا کہہ رہے ادراک کے باوجود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نعمت دینے والا کون ہے؟ پروردگار. اور چونکہ نعمت دینے والا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کس مقدار میں نعمت نازل کر رہا ہوں. یعنی اس وقت بھی میں اگر ممبر پر آ کر بیٹھا ہوں تو میرے اندر وہاں سے یہاں تک چلنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ اگر آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں تو یہاں تک آنے کی توفیق کس نے دی؟ بعض افراد دور کے علاقوں سے آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے، سولجر بازار کے رہنے والے نہیں ہیں، سفر طے کر کے آئے. ہزاروں مشغولیات ہو سکتی تھیں جو آپ کی میری زندگی میں آ سکتی تھیں، میرے اور آپ کے آنے کو روک سکتی تھیں، اس کے باوجود خداوند عالم نے موقع عنایت فرما دیا. بیماری آ سکتی تھی، مہمان آ سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ وہ چیزیں جن کو میں اور آپ شمار ہی نہیں کر پاتے، ہمارا اور آپ کا ذہن معمولاً ان چیزوں کی طرف نہیں جا پاتا. کیا ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ انسان کا ذہن کسی چیز کی سمت نہ جائے اور کوئی چیز اس کے ساتھ چل رہی ہو، کام کر رہی ہو؟ پہلے بھی ایک مثال دی ہے، شاید تکراری ہو، فقط بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہمارے توجہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے فوکس میں نہیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ کہ جیسے آپ دوپہر کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کامن مثال ہے، پہلے بھی سنی ہوگی، میں نے اس کو دو تین بار باہر آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پہ شاید بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ صبح کو گھر سے نکلے، دوپہر کو گھر سے نکلے، آپ کا ہدف مارکیٹ ہے، آپ کا ہدف کالج ہے، آپ کا ہدف یونیورسٹی ہے، آپ کا ہدف اپنے جاب ہے، آپ کا ہدف اسکول. آپ اس مقصد کے تحت گھر سے نکلے کہ آپ نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، بازار جانا ہے، اپنی جاب پلیس پر جانا ہے. آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، ذہن میں کیا چیز ہے، اس جگہ تک سفر کر کے جانا ہے. لیکن اسی سفر کے دوران ایک چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، میرے ساتھ ہو رہی ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میرے اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب ہم اور آپ گھر سے باہر نکلے اپنے اپنے مرکز تک پہنچنے کے لیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار، جہاں پہ بھی ہمیں جانا تھا، اسی دوران ایک عمل ہمارے بدن کے ساتھ ہو گیا، نہ ہم نے اس کی نیت کی تھی، نہ ہماری توجہ اس کی طرف گئی تھی. وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہ تھا کہ جب ہم نکلے دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں نکلے، تو سورج نے اپنی حرارت ہمارے بدن کے اندر منتقل کی، اور جب بدن کے اندر حرارت منتقل کی تو اس نے ہمارے جسم کو چلنے کے لیے توانائی فراہم کی. ہمارے بدن نے اسی چلتی ہوئی حالت میں سورج سے وائٹامن ڈی کو ایبزارب کیا ہے. لیکن ہم میں سے کسی کے بھی فوکس میں یہ نہیں تھا، ہم میں سے کسی کی بھی نیت یہ نہیں تھی کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو سورج سے وائٹامن ڈی لیں گے، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا. لیکن اس کے باوجود یہ عمل جو ہماری حیات کے لیے، بدن کی حیات کے لیے ضروری تھا، ہو گیا ہمارے ساتھ. اسی طرح کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں آتی ہیں، ہوتی ہیں، مگر ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. اسی چیز کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں ہمیں سکھایا. دعائے کمیل جس کو انسان سازی کا کارخانہ کہا گیا، اس کے اندر چند ٹکڑے اسی بات کی طرف ہیں جو امام علی متوجہ کر رہے ہیں. عزیز متوجہ کیجئے گا، امام علی فرماتے ہیں کہ الہی کم من قبیح سترتا، میرے پروردگار کتنی ہی برائیاں ہیں جنہیں چھپانے کے لیے. میں کچھ الفاظ میں اپنے ایڈ کروں گا، پہلا جملہ ترجمہ کر دوں، کم من قبیح سترتا، پروردگار کتنی ہی برائیاں ہیں میری جنہیں تو نے چھپا دیا ہے. یہ جو ہے کم من قبیل سترتا، میری کتنی ہی برائیاں ہیں جنہیں تم نے چھپا دیا، اس کے اندر میں جس چیز کا اضافہ کروں گا وہ یہ جملہ ہے کہ جنہیں میں نے تجھ سے چھپانے کے لیے کہا نہیں تھا، میں نے نہیں کہا تھا، تو نے خود سے چھپائی ہیں، چونکہ تیری عادت ہے کہ تو اپنی محبت سے میری برائیوں کو چھپاتا چلا گیا، اس لیے میں ظالم بھی متوجہ نہیں ہوا کہ تجھ سے درخواست کروں کہ میری برائی کو چھپا دینا۔ کم من مکروہ دفعتا، خدایا کتنی ہی کراہیت والی چیزوں کو تو نے مجھ سے دور کیا۔ کم من بلا انقلتا، کتنی آفتوں کو تو نے مجھ سے ٹال دیا۔ میں باہر نکلا، میری جانب متوجہ تھی آفات، میں اور آپ باہر نکلتے ہیں حوادث کی زد پر ہوتے ہیں، ہم ان حوادث کی زد سے بچ کر جاتے ہیں، یہ وہ نعمتیں جو خدا کی دائماً ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن آپ اور میں انصاف سے اگر سوچیں ہمیں نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ امام علی نے خود اس چیز کو اس لیے بیان کیا کہ کم من قبیح، کم من بلاء، کم من ثناء، اس کے بعد اگلا جملہ ہے کم من ثناء جمیل لست اہل اللہ نشرتا، یہ خدا کی محبت کی معراج ہے، یہ خدا کی محبت کا کمال ہے۔ کیا اس جملے کا مطلب؟ یعنی فقط گناہ چھپا دیتا چلو ٹھیک ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ٹھیک ہے، ناگوار حادثات سے بچا لیا ٹھیک ہے، اسی پہ خدا ان عالم راضی ہو جاتا؟ نہیں، وہ محبت کرنے والا ایسا ہے کہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، فقط گناہوں کو چھپا کر، فقط بلاؤں کو دور کر کے، ناگوار حادثات کو ہٹا کر راضی نہیں ہوتا۔ کس چیز پر راضی ہوتا ہے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی پروردگار ایسی اچھائیاں جو میرے اندر تو نہیں ہیں، تو نے لوگوں میں میری نسبت مشہور کر دی، یہ خدا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں امام علی بیان کر رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں، بس یہ تو چند نکات ہیں جس کو امام علی نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ یقیناً کتنی ہی خدا کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو میں اور آپ محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اب امام علی کے ان تمام جملوں کو اگر ایک ایک کر کے کھولیں، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی نعمت ہے، میرے گناہوں کا چھپ جانا نعمت ہے، میرے گناہوں کا میرے گھر والوں کے سامنے نہ آنا نعمت ہے، میرے گناہوں کا، خطاؤں کا، میری بدنیتوں کا، میرے دوست احباب کلیگس کے سامنے مشہور نہ ہونا میرے لیے نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے میں عزت والا ہوں، میں حادثات سے بچ کر گھر پہنچ رہا ہوں نعمت ہے، میں بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر کسی استحقاق کے اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک شہرت پر مشہور ہو رہا ہوں نعمت ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم نعمت الہی کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، جب شمار نہیں کر سکتے تو پھر اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اس پر شکر بھی نہیں کر سکتے۔ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب اشارہ فرمایا، اس کو محسوس کیجئے گا، آئمہ علیہ السلام کی دعائیں، جملے، ہم اور آپ جب دعا پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا کو اپنی جانب سے پڑھیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات دعا پڑھتے ہوئے ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم دعا کو نقل قول کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، ایک قول ہے، میں نے پڑھا اس کو آگے نقل کر دیا۔ نہیں، دعا نقل قول نہیں ہے، دعا میرے ضمیر کی آواز ہے، چونکہ میں معرفت الہی نہیں رکھتا اس لیے مجھے خدا کو پکارنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو آئمہ علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے راتوں کو عبادت الہی میں کھڑے ہو کر ہم جیسے گونگے لوگوں کے منہ میں زبان رکھ دی ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، ہمیں خدا کو پکارنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ لہذا یہ جو دعائیں ہیں، دعاؤں کے ٹکڑے ہی میرے اور آپ کے ضمیر کی آواز ہے، میرے اور آپ کے اندر کی آواز ہے، جس کو آئمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ بس امام سجاد علیہ السلام بھی ایک دعا میں کہتے ہیں، پروردگار میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد دلیل دیتے ہیں امام کیوں نہیں کر سکتا۔ امام فرماتے ہیں، پروردگار اس لیے کہ جس لمحے میری زبان تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں جاری ہوگی، یعنی جس لمحے میں تیری بارگاہ میں کہہ رہا ہوں گا شکراً للہ، اس جملے کی ادائیگی کے وقت خود تیری جانب سے مجھے نعمت اور سلامتی مل رہی ہوگی، اس جملے کی ادائیگی کے وقت خود تیری جانب سے مجھے حیات میں میری اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ جو حیات میں اضافہ ہوا کہ جس کے لیے میں نے جملہ ادا کیا، یہ جو حیات میں اضافہ ہوا، جو مجھے بولنے کی طاقت ملی، صلاحیت ملی، اس نعمت اور صلاحیت کے ملنے پر پھر ایک شکر واجب ہو گئے۔ اب میں جب اس کا شکر ادا کرنے جاؤں گا دوبارہ وہی کیفیت آئے گی۔ لہذا میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کروں؟ تیرے سامنے اپنی عاجزی کا احساس کروں، تیرے سامنے کہہ دوں کہ بارے اللہ تیری نعمتیں میری شمالی شکر ادا ہیں، جس طرح تو نے قرآن کریم میں بیان کیا اور پھر امام نے قرآن کی اس آیت کو کوٹ کیا کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, جبکہ تو قرآن میں کہہ چکا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو. بس یہ عزیزوں ہمارے آپ کے ساتھ ہے, خدا وند عالم نے نعمت عطا کی, خدا کہہ رہے تم شمار نہیں کر سکتے, اگرچہ انسان ہو اس کا ادراک نہیں کر سکتے, بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کا تمہیں احساس بھی نہیں, تمہاری زندگی میں پیش آ رہی ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. انہی نعمتوں میں سے عزیزان محترم یہ ایک نعمت ایام فاطمیہ, محرم کے ایام, اربعین کے ایام, عاشورے کے ایام, ماہ رمضان کے ایام, یہ ساری وہ نعمتیں جو خدا میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. ہم اور آپ ان نعمتوں میں آتے ہیں, یہ نعمت کے دسترخوان ہیں جن کو خدا بچھاتا ہے. چونکہ ان محرم, عاشور, اربعین, ایام فاطمیہ, ماہ رمضان, امام علی کی شہادتیں, اتنی تمام جو محافل ہوتی ہیں اس کے اندر پاکیزہ افراد کا تذکرہ ہوتا ہے, اور پاکیزہ افراد کا تذکرہ خود انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے, خود انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکیزہ افراد کا ذکر کریں اور آپ کے اندر پاکیزگی نہ آئے. آپ کا کوئی تعلق تو ہے جناب سیدہ کے ساتھ جو آپ کو آج اس مجلس میں کھینچ کے لائے, کوئی تعلق تو ہے. اپنی ظرفیتوں کو ہم سب جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, یقیناً پورے یقین اور اخلاص سے کہہ رہا ہوں, یا بیٹھنے والے تمام افراد مجھ سے بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم خطاکار بھی ہیں, ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی تعلق ہے جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے. موسم میں نسبتاً خنکی بھی ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا موسم بھی ہے, مختلف علاقوں سے ہم نکل کر اس جگہ پہنچ گئے, کیا تعلق ہے سیدہ کے ساتھ میرے اور آپ کا؟ خود یہ مجھے نہیں معلوم, شاید میں اس تعلق کو بیان ہی نہ کر پاؤں, مجھے نہیں پتا. یہ خداوند عالم کی ایک موہبت ہے, خداوند عالم کی ایک نعمت ہے, شاید انہی نعمتوں میں سے بلکہ یقیناً ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جس کو خدا کہہ رہے کہ تم ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ میں اور آپ اس فرش پر آ کر بیٹھ گئے. یہ جو تعلق ہے مجھے اور آپ کو پاکیزگی عطا کرتا ہے, یعنی جتنی دیر میں اور آپ اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم اتنی دیر تو ہم دنیا کی عام چیزوں سے دور ہو گئے. یہ خود پاکیزگی ہے, یہاں کی اثرات ہیں. جب آپ یہاں پہ روئیں گے, مصائب کے اندر آنسو بہائیں گے, مظلومیت پر روئیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے دل پر ایک پاکیزگی کا اثر آئے گا. جو اچھا انسان ہوتا ہے, آپ مومنوں کی طرح ہوتا ہے, وہ اپنے دل کو پھر سنبھالتا ہے, ان پاکیزگی کے اثرات کو ضائع نہیں ہونے دیتا. مجھ جیسے انسان پاکیزگی کے اثرات چند لمحوں کے لیے رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دنیا کے اندر آ جاتے ہیں. بہرحال یہ خود اس فرش پر آنا, یہ خود خدا کی برترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پاکیزہ افراد کے تذکرے میں آپ آئیں, یہ پاکیزگی آپ کو ملے گی. عزیزو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر جن چیزوں پر بات ہوتی ہے, بات ہونی چاہیے, وہ یہی کہ ایسی ہستیاں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جو اس کائنات کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہیں, جن کے شخصیت کے دو پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ایک پہلو ان کا خدا کی بارگاہ میں ہے اور ایک پہلو ہمارے سامنے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام دو جہتی شخصیات ہیں, ایک جہت اللہ کی جانب ہے, یعنی خدا کی جانب دائماً ان کا رخ ہے, خدا کی جانب سے اپنے رخ کو پھیرتے نہیں ہیں, لیکن خدا نے اپنے ہی فضل سے ان کو ہمارا ہادی اور رہنما بنایا ہے, اس اعتبار سے ان کا ایک رخ ہماری طرف ہوتا ہے. جو خدا کی طرف رخ ہے اس میں یہ خدا کے نور میں مستغرق رہتے ہیں, خدا کی یاد میں, خدا کے ذکر میں, اور خدا بھی ان پر مستقل اپنا لطف و کرم اور انعام و اکرام کرتا رہتا ہے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جو انسانوں کے سامنے ہوتا ہے, وہاں ان شخصیات کا بعض اوقات حق ادا نہیں ہوتا. چونکہ انسان وہی بات ہے کہ نعمت کو سمجھ نہیں پاتا, جب نعمت کو سمجھ نہیں پاتا, مخصوصاً ان کی نعمت کو جو نعمت ولایت ہے, نعمت اہل بیت ہے, اس کو نہیں سمجھ پائی اکثریت انسانوں کی, نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اہل بیت علیہ السلام کو, ان اہل ولایت کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. کاش بات فقط تنہائی تک رہتی, اگرچہ تنہائی خود ایک مشکل ہے, مصیبت ہے, ولی خدا کو تنہا چھوڑنا خود ایک مصیبت ہے, لیکن میں نے کاش کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ انسان جب ان کی نعمت کو سمجھ نہیں پائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں تنہا چھوڑا. لیکن میں نے کہا تھا کاش فقط تنہا چھوڑا ہوتا, نہیں, بات بعض اوقات تنہائی سے بڑھ کر ظلم تک چلی گئی, ظلم تک چلی گئی. چونکہ ان کی شخصیات کو نہیں پہچانا, ان کی نعمت کا ادراک نہیں کیا, ادراک نہیں کیا تو تنہا چھوڑ دیا، تنہائی کے ساتھ ساتھ ظلم پر اتر آئے۔ یہ وہ ایام ہیں جو آپ بی بی کی مظلومیت کے ایام مناتے ہیں۔ آٹھ ربیع الاول کے بعد، اچھا 28 سفر کے بعد سے لے کر جو ایام شروع ہوتے ہیں، اور 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی تک یہ بی بی کی مظلومیت کے ایام ہیں۔ چونکہ روایت نے دو تاریخیں بیان کی، بی بی کی شہادت کی، 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی۔ اگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد کے ایام کو کاؤنٹ کیا جائے تو 28 سفر سے لے کر اور 13 جمادی الاول تک، یعنی تقریباً کم و بیش 70 دن بنتے ہیں، یا اگر 3 جمادی الثانی تو 90 دن بنتے ہیں۔ یہ 70 دن یا 90 دن بی بی کی مظلومیت کے دن ہیں عزیز۔ لہٰذا آپ اور میں جو جمع ہوئے، انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے پہچانا نہیں۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ان شخصیات کو فقط تنہا نہیں چھوڑا، ان پر مظالم کیے، ان پر ظلم ڈھائے، ان کے حق کو پامال کیا۔ ان کا یہ وہ رخ تھا جو لوگوں کے سامنے تھا، جس کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت دینی تھی، آگے بڑھنا تھا۔ عزیز، بس یہی پہ چند نکات پہ توجہ رکھیے گا۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانوں نے ساتھ چھوڑا، یہ مت سوچئے گا کہ وہ انسان کہیں اور سے آئے تھے اور ان کا ساتھ نہ دیا، نتیجے میں اہل بیت تنہا رہ گیا اور وہ انسان واپس کہیں چلے گئے۔ نہیں، وہ انسان اور میں اور آپ بھی انہی انسانوں کا سلسلہ ہیں، ہم اور آپ بھی اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذا جس چیز کی طرف توجہ رکھنی ہے، جو میں آپ کے سامنے بحث کروں گا 4-5 دنوں کے اندر انشاءاللہ، اس عنوان ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں کہ کیا عنوان ہوگا ہمارا، کس عنوان سے بحث ہوگی۔ فقط ایک چیز اس بات کو ایک اور انداز سے بیان کروں کہ وہ جو لوگ ساتھ نہیں دے پائے، اس نقطے پہ توجہ کیجیے گا، یہ ہمارا موضوع ہوگا کہ جو ساتھ نہیں دے پائے وہ اس تربیت سے محروم رہے کہ جس تربیت کے سائے میں انسان خدا کے اولیاء کا ادراک بھی کرتا ہے، ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ خدا کے اولیاء کا ساتھ دینے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ معاشرے اس تربیت سے محروم رہے۔ ہمارا آج ان معاشروں کی نفی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مذمت کریں، نفی کریں۔ اصل ہدف ان سے عبرت لے کر اپنے لیے پیغام ہونا چاہیے۔ میرا رب کے لیے پیغام ہے، تربیت نہیں تھی ان کی، اس تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اہل بیت کے اوپر بدترین مظالم ہوئے، کہ جن مظالم کی ابتدا جناب سیدہ سے ہوئی۔ اول مظلوم شخصیت جو اہل بیت علیہ السلام کے اندر ہے، جناب سیدہ کی شخصیت۔ وہ کیسی تربیت ہونی چاہیے، کیسی تربیت نہ ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اہل بیت مظلوم ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے۔ عزیز، کلی طور پر ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ کہ ہم تربیت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تربیت اسلامی ہے، ایک تربیت غیر اسلامی۔ دو کلی عنوان بنا سکتے ہیں، دو کلی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں۔ جو غیر اسلامی تربیت ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو تربیت کا ایک محور ہوتا ہے، تربیت ایک محور کے اوپر، ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کا، ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اوپر تربیت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تربیت جو غیر اسلامی ہے اس کا محور کیا ہوتا ہے؟ مادیت ہوتی ہے۔ اس کو آج بہت خوبصورت نام دیا جاتا ہے، ویسٹ میں وہ نام دیا گیا، وہاں پہ بحثیں ہوئیں اور وہ بحثیں ہمارے یہاں بھی آئی ہیں۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ اصطلاحات کے بغیر چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، چونکہ اکیڈمکس کا تھوڑا سا کمی ہوتی ہے ہمارے یہاں، بہت ساری بحثیں اکیڈمکلی نہیں آتی لیکن بہرحال معاشرے میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کون سی بحث ہے؟ وہ ہیومنزم کی بحث ہے، یعنی جو غیر اسلامی بحث ہے اسی کا نام آپ ہیومنزم رکھتے ہیں، غیر اسلامی تربیت۔ ہیومنزم کیا مطلب ہے؟ انسان محور۔ محور میں نے کہا تربیت ایک محور پہ ہوتی ہے، اس محور پہ غور کیجئے گا، یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ تربیت کا کوئی محور ہوتا ہے، مادیت محور ہوتی ہے۔ اب جس کا محور مادیت ہے، جس کا محور ہیومنزم ہے، ہیومنزم کیا ہے؟ یعنی انسان اس کائنات کے اندر ایک حقیقت بھی ہے، جو قرآن میں خداوند عالم نے کہا شاہکار خلقت ہے، انسان کی خاطر خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے بیان کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسان اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے مسخر کیا گیا ہے، جو کچھ ہے تیرے لیے تسخیر کیا گیا ہے۔ تسخیر سے کیا مراد ہے؟ مسخر سے کیا مراد ہے؟ جب میں اور آپ سواری پر بیٹھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے سامنے مسخر کیا، مسخر کیا، سرینڈر کیا، ہمارے اختیار میں دیا۔ پہلے زمانے میں جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، اس کی لگام ہاتھ میں ہوتی تھی، تو جہاں راہوار چاہتا تھا اپنی سواری کو موڑتا تھا، راہوار کے ارادے سے جو سواری مڑتی تھی سفر طے کرتی تھی، یعنی یہ سواری راہوار کے اختیار میں ہے، اس کو مسخر ہونا کہتے ہیں۔ آج کے دور میں گاڑی ہے، سٹیرنگ ہے، گاڑی ہے، ہینڈل ہے بائک کا، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ جدھر چاہیں لے جائیں۔ اس کو خدا عند عالم کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری مقام کیا ہے، تو اپنے آپ کو معمولی شے سمجھ رہا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمین میں وہ تمہارے سامنے مسخر ہے، یعنی تم چاہو تو اس کائنات کے اندر اپنی اثر کو چھوڑ سکتے ہو۔ خوب، خدا عند عالم نے انسان کے سامنے کیا۔ ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ ہیومنزم یہ کہتا ہے، میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، فقط بیان کر رہا ہوں کہ غیر اسلامی تربیت کے محور یہ ہوتے ہیں، یعنی انسان محور تربیت ہونی چاہیے، انسان کو محور ہونا چاہیے، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے، اس کا دل جس چیز سے خوش ہوتا ہے اسے وہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لہذا جب اس کا دل جس چیز سے خوش ہوتا ہے اسے کرنے کی اجازت دی جائے، تو اگر وہ اس میں کسی کا حق بھی مارتا ہے مار لے، کسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے پہنچا دے، مثلاً اب استعمالی طاقتوں کا دل چاہتا ہے کہ ان کی حکومت دنیا کے ہر گوشے میں ہو، تو وہ استعمالی طاقتیں اپنے علاقوں سے اٹھ کر دنیا کے مستضعف علاقوں میں آتی ہیں، وہاں لوگوں کا استحصال کرتی ہیں، ہزاروں لوگوں کو مار دیتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہیومنزم ہے، انسان محوری ہے، ان کا اختیار ہے۔ یہ چھوٹی بحث ایک فرد سے شروع ہو کر معاشرے تک جاتی ہے۔ یہ غیر اسلامی تربیت، محور کیا ہے؟ انسان بنا دیا، وہ انسان جو تربیت یافتہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارا موضوع غیر اسلامی تربیت نہیں ہے، ہم اسلامی تربیت پہ بات کریں گے کہ خود اسلامی تربیت میں آیا، جتنے اسلامی تربیت کے نمونے ہیں ان سب کے اندر یہ صلاحیت اور ظرفیت ہے کہ اس تربیت کے اندر آ کے، اس تربیت کے سائیکل میں اگر وہ انسان یا متربی جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ ولی خدا کا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اب تیزی کے ساتھ گزرتا ہوں، پہلی ابتدائی بحث ہے ہماری، میں اسلامی تربیت میں دو تین نمونے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک تربیت کا نام تربیت عبادی دیتے ہیں، ایک تربیت تربیت آخرتی دیتے ہیں، ایک تربیت تربیت فضائلی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو اپنی آگے بڑھاؤں، جاری کروں، اس کو پہلے انصافاً بیان کر دوں کہ یہ گفتگو ایران کے ایک عالم آگے علی رضا پناہیان نے کی، میں نے ان کی گفتگو کو سنا، مفید لگی، اس میں سے یہ مطالب آپ کے سامنے لا کر بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس گفتگو کے پیچھے آگے علی رضا پناہیان کی گفتگو میرے ساتھ شامل رہے گی، یہ گفتگو ہمیشہ اسی محور پہ رہے گی۔ انہوں نے یہ موضوع نکالا، اچھا مفید موضوع تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا غیر اسلامی تربیت کے اندر اب دو تین نمونے، کیا نمونہ پہلا رکھا؟ تربیت فضائلی، یعنی تربیت کا محور کیا ہونا چاہیے؟ فضیلت کا اکتساب ہونا چاہیے، فضیلت ملنی چاہیے، انسان کو بڑائی اور عظمت ملنی چاہیے، یہ ایک معیار ہے فضیلت کا، ایک محور ہے۔ آیا اس فضیلت پر عمل کرنے والا ولی خدا کا ساتھ دے گا؟ اس کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ ایک تربیت کا محور عبادت ہے، عبادت کے گرد تربیت گھوم رہی ہے، یعنی زندگی کا مقصد فقط عبادت، عبادت بھی عبادت کی ظاہری شکل، وإما قرآن کریم کے مطابق، آیات کے مطابق، روایات کے مطابق انسان کی زندگی کا ہر لمحہ یا عبادت الہی میں صرف ہوتا ہے یا معصیت الہی میں صرف ہوتا ہے، ہر لمحہ ایک سوال ہے، ہر لمحہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہر لمحہ ہوتا ہے۔ ہم تو عبادت کو فقط مصلی پر سمجھتے ہیں، جا نماز پر سمجھتے ہیں، روزے کو سمجھتے ہیں، نہیں، ہر لمحہ جس کے اندر انسان اپنے ہر کام کو خدا کی خاطر انجام دے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہا گیا، سنایا گیا، روایتوں میں بتایا گیا، اور اب تو وہ جملہ آپ کے کرنسی پہ بھی بعض اوقات لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ جملہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، نوٹ کے اوپر لکھا ہوا جملہ صحیح ہے، روایت کا مفہوم ہے۔ اب یہ رزق حلال کمانے انسان نکل رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جاب پر جا رہا ہے، یہ ظاہرا مصلی پہ نہیں بیٹھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، لیکن یہ حالت عبادت میں، اگر اس کی مقصد، اس کے نگاہ کا مرکز خدا ہے، اگر یہ خدا کی خاطر کام کر رہا ہے، خدا نے مجھے کہا ہے میں اپنی جاب کروں، اپنا کام کروں، اپنے گھر والوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزر رہا ہوں، اپنی عزت کو محفوظ رکھوں، اپنے ہاتھ کو نیچے پھیلنے والا ہاتھ قرار نہ دوں، عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، یہ عبادت ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں ہے، لیکن میں عبادت کی ظاہری شکل پہ بات کر رہا ہوں۔ تربیت کا ایک محور عبادی ہے، یہ تین نمونے کافی ہیں۔ آیا ان تینوں تربیت کے اندر انسان اس قابل بنتا ہے کہ اپنے ولی کا ساتھ دے؟ نہیں۔ جو تربیت فضائل کی تربیت ہوتی ہے جہاں انسان فقط فضیلتوں کے پیچھے ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہ فضیلتوں کو حاصل کرنے میں مگن ہو جاتا ہے. اس کے سامنے اس کے ولی، اس کے زمانے میں اس کے امام کو لوگ تنہا چھوڑتے ہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی. مثال مدینے کی ہی ہے. مدینے کے اندر لوگ فضیلتوں کو بیان کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد اپنی رسول اللہ کی نسبت سے فضیلت کو بیان کرتے تھے. باہر سے کوئی شخص آتا تھا، پوچھتا تھا، ہاں تم لوگ ہو ایسے ہو کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے، ہاں ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا ہے. ہمارے سامنے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، یہاں پہ کلام کرتے تھے، ادھر بیٹھ کے وہی نازل ہوئی، فلاں جگہ پہ فلاں آیات نازل ہوئی، رسول اللہ ادھر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. یہ تمام وہ تربیت کے اندازے میں فضیلت جوئی والی. لیکن اسی معاشرے کے درمیان کہ جہاں یہ فضیلت بیان کرنے والے افراد ہیں جن کی تربیت کا محور فضیلت تھی، کیا ہوا؟ رسول اللہ کے جانشین، جو حقیقی جانشین تھا، اس کا کیا ہوا؟ انہی لوگوں نے رسول اللہ کے حقیقی جانشین کو تنہا چھوڑ دیا. انہی لوگوں کے درمیان جناب سیدہ، وہ جناب سیدہ کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں اس مقام پر عمل فائز تھی کہ رسول اللہ کے پاس جب آتی تھیں رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کا بوسہ دیا ہے رسول اللہ نے. رسول اللہ نے جناب سیدہ کے دروازے پر 6 ماہ جا کر آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. وہی جناب سیدہ. لیکن یہ فضیلت جمع کرنے والا معاشرہ تھا، اس کی تربیت کا محور فضیلت تھی، رسول اللہ سے خود کو نسبت دیتے ہوئے فضیلت محسوس کرتے تھے، مگر اس تربیت کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ ولی خدا کا ساتھ دے سکے. اس کا مطلب ہے کہ اسلامی تربیت ہے، لیکن اسلامی تربیت کا ایک نمونہ ایسا ہے کہ جس کے اندر انسان حقیقت سے گم ہوتا ہے. توجہ کیجئے کہ ان نکات کی طرف ابتدائی گفتگو ہے. دوسری تربیت عبادی تربیت ہے. انسان عبادت کو محور قرار دیتا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، عبادت سے مراد ظاہری عبادت ہے. آیا عبادت بری چیز ہے؟ نہیں، عبادت سے زیادہ اچھی کوئی شے نہیں. انسان عبادت الہی کرتا ہے، اس عبادت کے نتیجے میں انسان کو خدا کی رضا ملتی ہے، اس کو اور کیا چاہیے انسان. لیکن اس عبادت کے نتیجے میں بھی کیا ہوتا ہے، بعض افتاد اس عبادت کے گرد گھومتے رہتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے حق پامال ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ولی خدا کا حق پامال ہوتا ہے، مگر وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اس کی بھی مثال لے لیجئے، رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، جناب سیدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آیا معاشرے میں عبادت ہونا ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، معاشرے میں عبادت موجود تھی. لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شوق میں مسجد النبی آ کر نماز ادا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ روایت صرف آپ تک تھوڑی پہنچی ہے. اگر آپ تک پہنچی کہ مسجد النبی کے اندر، مسجد النبی کو خداوند عالم نے اپنا گھر قرار دیا ہے، مومن کا گھر قرار دیا ہے، اگر مسجد النبی میں آ کر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس 2 رکعت نماز کا اجر 70,000 رکعتوں کے برابر ہے. اور آپ اور میں اگر عمرے پر حج پر جاتے ہیں تو وہاں کئی 2 رکعت نمازیں اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کا اجر خدا نے 70,000 رکعت کے برابر رکھا ہے. تو یہ روایت سے مجھ تک تھوڑی پہنچی ہے، آپ تک تھوڑی پہنچی ہے، اس معاشرے میں بھی تھی. لوگ آتے تھے مدینے کی مسجد میں، کھڑے ہو کے 2-2 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کو اس عبادت کا اجر ملے. محور کیا ہے تربیت کا؟ عبادت. نتیجے میں لیکن ہوا کیا؟ اس تربیت نے بھی انسان کو ولی خدا کی اطاعت اور ولی خدا کا ساتھ دینے کے قابل نہیں بنایا. اسی طرح دیگر اسلامی تربیتیں بھی ہیں عزیزوں، توجہ کیجئے گا. لیکن ان تمام تربیتوں کے اندر ایک عنصر جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. اصل میں ان تمام تربیت یافتہ افراد کے سامنے ولی خدا اپنے حق سے محروم ہوا، مظلوم واقع ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تربیت کے اندر ایک بنیادی محور گم تھا جس کے تحت تربیت ہونی چاہیے تھی. وہ عنصر کیا ہے؟ وہ عنصر ہے ولایت کا عنصر. اصل میں جو تربیت انسان کے، ایک مومن کے کام آتی ہے، وہ تربیت ولائی ہے، ولائی تربیت، کہ جس کے اندر محور ولی خدا ہوتا ہے، جس تربیت کے اندر محور ولایت ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، یہ بحث وہ ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت تھی. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں لوگوں کے پاس چونکہ یہ محور مسنگ تھا، اسی لیے اس کی وجہ سے مشکلات اور مسائل آئے آئمہ کے سامنے. ولایت محور نہیں تھی تربیت. عبادت محور تھی، اس نے کام نہیں کیا. فضیلت محور تھی، اس نے کام نہیں کیا. ولایت محور نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ولی خدا تنہا رہ گیا. یہ جو ایام جناب سیدہ کی مظلومیت کی، وہ یہی تو بیان کر رہے ہیں.
جناب سیدہ کی مظلومیت کے ایام میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے کہ ولی خدا تنہا رہ گیا. لہذا جس تربیت کی عزیزان محترم اس زمانے سے لے کر آج تک کی ضرورت تھی وہ ولایت محور تربیت ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے گا اس بات کی طرف, یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا میں, کہ خداوند عالم نے بہت ساری چیزوں کو اسلام کے احکام کو پہنچا دیا, کسی بھی جگہ اپنے دین کے اکمال کی خبر نہیں دی, دین کے کامل ہونے کی خبر نہیں دی, اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کی خبر نہیں دی, اپنے دین سے راضی ہونے کی خبر نہیں دی. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہاں یہ خبر کب آئی ہے, جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کی بات آئی ہے. لیکن میں اس میں پھر ایک چیز عرض کر دوں, اس کو آیت اللہ جوادی عامی نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر, کہتے ہیں حتیٰ امام علی علیہ السلام کی جو ولایت کا اظہار ہے یا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اشارہ ہے, یہ تو اور بھی کئی جگہوں پر آیا تھا. مثلا آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہاں پر بھی ہے کہ تمہارا ولی تو فقط اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو آیت فقط امام علی پر نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے مطابق ولی امام علی تھے. لیکن اس آیت کے باوجود خدا نے نہیں کہا کہ آج نعمت تمام ہو گئی, آج جو ہے دین سے میں راضی ہو گیا. یا اس کے علاوہ اور متعدد جگہوں پر آیات ہیں امام علی کے بارے میں جو ان کی ولایت کو بیان کرتی ہیں. آیت تطہیر ہے, اس جگہ بھی نہیں ہوا, اس جگہ بھی خدا نے نہیں کہا. آخر اس جگہ آ کر ایسا کیوں ہوا, غدیر خم میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ آج تمہارے اوپر دین مکمل ہوا, آج میں نے تم پر نعمتیں تمام کی اور آج والے دین سے میں راضی ہوا. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں یہاں ہوا یہ کہ پہلے کی آیتوں میں فقط عنوان ولی کو بیان کیا تھا, غدیر خم میں شخص ولی کو تعین کیا تھا. شخص ولی کا تعین ہونا ہے, یعنی لوگوں کو فقط عنوان دے کر چھوڑا نہیں, خدا نے ولی کو متعین کر دیا کہ دیکھو جس ولی کی اطاعت ہے وہ یہ ہے, وہذا علی مولا ہے, وہ یہ علی ہے, اس کے پیچھے چلو گے, اس کو اپنا محور بناؤ گے تو خداوند عالم اس دین سے راضی ہوگا. توجہ کیجیے گا, اس کا مطلب ہے کہ ولایت محور ہی اتنا اہم ہے کہ خدا ولایت محور نہ ہونے کی وجہ سے دین کو ناقص سمجھتا ہے, کامل نہیں کہتا, نعمت کو ناقص سمجھتا ہے, کامل نہیں کہتا, دین اس دین پر راضی نہیں ہے جس کے اندر ولی محور نہ ہو. بس تربیت اگر ولایت محور نہ ہو, تربیت اگر ولایت مدار نہ ہو, تو یہ تربیت انسان کو کچھ اچھی صفات تو دے سکتی ہے مگر حق کا ساتھ دینے میں آمادہ نہیں کر سکتی. لہذا جس چیز کی اسلامی معاشرے کے اندر کمی رہی وہ یہی ولایت محور تربیت تھی, جس کی وجہ سے انسان مشکلات کا شکار رہے. اس ولایت محور تربیت کے اثرات کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہیں؟ دوسری تربیتوں کے اندر عزیزان محترم انسان اچھا انسان بنتا ہے, اچھا انسان بننے کی طرف جاتا ہے, لیکن ولایت محور تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فقط اچھا انسان نہیں بنتا, انسان کامل کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے. انسان کامل کے ساتھ رابطہ اہم ہے, انسان ایک کامل کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. ان نکات کو خوب سمجھیے گا. آج دوران غیبت کبریٰ مجھے اور آپ کو اسی تربیت کی ضرورت ہے. یہ ولائی تربیت ہے جو پچھلے معاشروں میں نہیں تھی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, آئمہ کے ساتھ مشکلات آئیں. ہمیں اور آپ کو اس تربیت ولایت کے ذریعے سے, ولائی تربیت کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. اس ولائی تربیت کی خصوصیت کیا ہے, اس کو آگے پناہین نے بیان کیا کہ دوسری تمام تربیتوں کا اثر ایک بودی ہوتا ہے, ایک خاص اسپیکٹ سے آپ کو تربیت کرتی ہیں, ایک جہد کو پروان چڑھاتی ہیں. لیکن جو ولائی تربیت ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ ہمہ جہتی ہوتی ہے. کیوں ہمہ جہتی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شخص ولی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, شخص ولی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, شخص ولی نگاہوں میں ہوتا ہے, اور جو ولی خدا ہے وہ ہمہ جہتی ہے, ہر جہد سے کامل ہوتا ہے. لہذا اس طرح سے جو تربیت پاتا ہے وہ ہمہ جہتی شخصیت کا حامل ہوتا ہے. عزیزان محترم انقلاب کے بعد اس تربیت نے اپنے رخ کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا. انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ ولائی تربیت سامنے آنا شروع ہوئی. جس مقدار میں سامنے آئی اس کے اثرات آج آپ کے سامنے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تربیت ولائی کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک نتیجہ نہیں بڑا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہمہ جہتی ہوتی ہے. اس کے اندر پروان چڑھنے والی شخصیات ہمہ جہتی شخصیات ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک بودی حرکت نہیں ہوتی، ہر جہت میں اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر عشق ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر ادب ہے، تمام چیزیں اس تربیت کے اندر ہیں۔ اگر اس کا ایک بارز نمونہ آپ کو دیکھنا ہو کہ اس تربیت ولائی کے اندر آ کر پروان چڑھنے والی شخصیات کیسے ہوتی ہیں، میں ماضی میں جا کر آپ کو کمیل، مالک اشتر، عمار کی مثالیں نہیں دے رہا آج، کہ وہ تمام کی تمام شخصیات ہمارے لیے قابل قدر، قابل احترام ہیں۔ میں آپ کو آج کے زمانے کی اگر شخصیت دینا چاہوں کہ جو ہمارے لیے سیمپل کیس بن سکتا ہے، تو وہ یہی شخصیت ہے جس کی یہاں تصویر لگی ہوئی ہے، قاسم سلیمانی۔ ولائی تربیت کا شاہکار، ہمہ جہتی شخصیت۔ شخصیت کے اندر ہمہ جہتی نہ ہوتی تو وہ اتنے لوگوں کو متاثر نہ کرتا، اگر اس کی شخصیت کے اندر گیرائی نہ ہوتی، وہ دنیا بھر کے غیور، با شرف، با غیرت انسانوں کو متاثر نہ کرتا۔ ایک ایسا شخص، یہ تربیت ولائی کا شاہکار ہمہ جہتی شخصیت۔ تربیت ولائی کے نتیجے میں کہاں پہنچا؟ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا، اپنے ملک سے آگے بڑھ کر سوچنا۔ مظلوم وہ امام علی علیہ السلام کا جو قول تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹوں، ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے مددگار رہنا، اس پر عمل امام حسن اور امام حسین نے کیا، اس کے بعد ان کے راستے پر چلنے والوں نے کیا۔ آج کے دور میں اسی امام علی علیہ السلام کے اس جملے پر عمل کرتے ہوئے یہ شخصیت نظر آئی، جہاں اپنے ملک والے نہیں جا پا رہے، عراق کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، جہاں خود عراقی فورسز نہیں جا پا رہی، محاصرہ ہے چاروں طرف سے، گھیرا ہوا ہے، وہاں یہ شخص کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو پھر اس کا نام سن کر دشمن کے قدم اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تربیت ولائی کا شاہکار ہے آج کے دور میں۔ عزیز مجھ اور آپ کو ظہور میں اگر داخل ہونا ہے، کہ یقیناً داخل ہونا ہے، میں اور آپ ظہور تک پہنچنا چاہتے ہیں، میں اور آپ ظہور امام میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان جیسی شخصیات نے، قاسم سلیمانی جیسی شخصیات نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کی بارز شخصیت ہے، اس لیے ان کا نام بار بار لے رہا ہوں، ورنہ ان کے علاوہ دیگر افراد بہت سارے ہیں جنہوں نے اوائل انقلاب میں قربانیاں دی، ان کی شخصیات اپنی جگہ محترم ہے، لیکن یہ بھی سامنے کی شخصیت ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے بھی پوچھوں گا قاسم سلیمانی کون ہے، وہ بتا دیں گے کون ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی باتیں ہیں ساری۔ ایسی شخصیات، یہ تربیت ولائی کا نتیجہ عزیز۔ اب آپ تھوڑا سا سوچئے، اگر واقعی تربیت ولائی قاسم سلیمانی جیسے افراد پروان چڑھاتی ہے، تو اگر ہم حقیقی معنی میں ولایت کے سائے میں تربیت پانا شروع کر دیں، تو پھر کتنے قاسم سلیمانی وجود میں آنے چاہیے؟ ایک قاسم سلیمانی نے استقبال کو ناکوں چنے چبا دیے، ایک قاسم سلیمانی کی شہادت نے رسوا کر دیا استقبال عالم کو، تو پھر اگر قاسم سلیمانی ہر سب سرزمین پر وجود میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ظہور کا راستہ، یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ظہور نہیں ہوگا۔ فقط قاسم سلیمانی کی تعریف کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا عزیزان محترم، قاسم سلیمانی کے راستے پر چلنا پڑے گا، قاسم سلیمانی کے راستے پر آنا پڑے گا، تاکہ ہمارے زمانے کا ولی اول اسلام کے ولی کی طرح تنہا نہ رہ جائے۔ بس یہی نقطہ ہے، ہمارا موضوع تربیت ولائی تھا، یہ تربیت ولائی ہے جس کی ضرورت ہے۔ اس تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اہل بیت پر بدترین مظالم ہوئے، اور جب لوگوں نے، نوجوانوں نے اس تربیت کے سائے میں قدم رکھا، امام خمینی کی تعلیمات کے سائے میں، ان کے لائے ہوئے پیغامات کے نتیجے میں، تو ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جس نے انقلاب کیا، انقلاب کی حفاظت کی، اس انقلاب کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ آج دنیا کے اندر اگر استقبال کے سامنے، استقبال کون ہے آج کے دور میں، تھوڑی دیر کے لیے ابھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج کے آپ کے زمانے کا امام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، کس کا نام لیں گے آپ؟ کون ہے سب سے بڑا دشمن آپ کے زمانے کے امام کا؟ جو تاغوتی طاقت ہے، جو تاغوتی طاقت ہے، استقبالی طاقت ہے، استقبالی طاقت کون ہے؟ امریکہ، اسرائیل۔ لہذا جس کا وہ دشمن ہے، آج اسی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت ملتی ہے، اسی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت اس ولائی تربیت نے دی ہے۔ عزیز و مجھ اور آپ کو اس ولائی تربیت کے سائے میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ آئندہ آنے والا دور ہم سے متعلق ہے، ہم سے متعلق یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، جو آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، جو بچے یہاں موجود ہیں، جو سن رسیدہ افراد ہیں، ان سے متعلق، ان سے متعلق۔ ظہور کا معاملہ کسی ایک خاص نسل سے متعلق نہیں ہے، اس کو بیان کیا میں نے محرم کی مجالس میں، کہ جو ظہور کی نسل ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ظہور کی نسل سے نہیں، یہ زیادتی ہے، میں اپنے آپ کو کیوں الگ کروں؟ یہاں بیٹھے ہوئے سن رسیدہ افراد اپنے آپ کو کیوں الگ کریں گے ظہور کے معاملے سے، جبکہ کربلا ہمیں پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو کربلا میں امامت کا ساتھ دینے والوں میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل ہے اور 90 سال کا عابس بھی شامل ہے، فقط مرد شامل نہیں کربلا کے اندر، نہیں کربلا کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر کربلا کے بعد جناب زینب اور جناب سکینہ اور تمام خواتین اپنے کاموں کو انجام نہ دیتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ لہذا ظہور کی بحث ہے، ظہور کے اندر ہمیں تربیت ولائی کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، وہ تربیت جو ولایت محور ہو، وہ تربیت جو ولایت کے سائے میں ہو، وہ تربیت جس کے اندر آپ کا میرا تعلق ولی سے ہو، عزیزوں یہی تربیت ہمیں زمانے ظہور تک پہنچائے گی، اور یہ راستہ شروع ہو چکا ہے، میں نے عرض کیا قاسم سلیمانی کی مثال آپ کے سامنے، ان کی مثال کے ذریعے سے بیان کیا، بس عزیزان محترم اگر یہ تربیت نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ جناب سیدہ جیسی باعظمت ہستی کہ جس کی رضا کو خدا اپنی رضا قرار دیتا ہے، وہ جناب سیدہ آتی ہیں دروازے کھٹکھٹاتی ہیں مگر ان پر مدینے کے دروازے نہیں کھلتے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیا معاشرے کے اندر نمازیں پڑھنا کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی؟ میں نے عرض کیا تربیت عبادی موجود تھی، تربیت فضیلت موجود تھی، تمام چیزیں موجود تھیں، ولائی تربیت کی کمی تھی، نتیجے میں کیا ہوا؟ ولی خدا اتنا تنہا ہوا کہ جناب زہرا کو اپنے زخمی پہلو کے ساتھ باہر نکلنا پڑا، اس کے باوجود چلے نکلنا پڑا، کاش کہ یہ معاشرہ جناب سیدہ کے اس باہر نکلنے پر ہی حرکت میں آ جاتا، کاش ایسا ہو جاتا جناب سیدہ کو افسوس نہ ہوتا، لیکن کتنا معاشرہ بے حس ہو چکا، اس کی تربیت کس طرح سے ہوئی ہے کہ ولایت محور نہیں بنا، نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ ولی خدا کے حق کے لیے نکل رہی ہیں، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے نکل رہی ہیں مگر کوئی دروازوں کو نہیں کھول رہا، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے دروازہ کھولیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ میں یہاں پر جب پہنچتا ہوں اس جملے پر تو میں دکھ کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، مصائب کے اندر یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے گھر کی خواتین خدا نے ان کو کچھ عزت عطا کی ہے، ایک احترام ہے ان کا، اگر وہ بھی اپنے محلے میں نکل کر دروازے پر جائیں، کسی کے دروازہ کھٹکھٹائیں، کوئی بھی پہر ہو، مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ گھر محلے والے دروازہ کھول دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ایک باعزت خاتون آئی ہے، نہیں ہے مظلومیت زہرہ کی، کافی یہ جملہ مسائل کے لیے، یعنی میرے اور آپ کے گھر کی خواتین کو یہ احترام مل رہا ہے، اور جس پہر جائیں رات کے وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، آدمی دروازہ کھول دے گا، گھر والا دروازہ کھولے گا، خاتون آئی ہے، محترم خاتون آئی ہے، محل میں رہتی ہے، یہ زہرہ کا اتنا احترام بھی نہیں ہے کہ زہرہ پہ دروازہ کھولے؟ اچھا کیا وقت آ گیا جناب زہرہ کے اوپر، چونکہ معاشرہ ولایت محور نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ فاطمہ زہرہ اس معاشرے کے اندر اتنی مظلومہ بن گئی کہ ایک طبیعی حق ہے، نیچرل حق ہے کہ اگر اس دنیا سے کسی کا باپ یا ماں چلی جائے تو اولاد رویا کرتی ہے، اولاد جب روتی ہے تو رونے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، پتلن نہیں لگاتا، بلکہ روتے ہوئے کو آ کر دلاسہ دیا جاتا ہے، فاطمہ زہرا اتنی مظلوم ہو گئیں کہ اگر وہ اپنے باپ پر رو رہی ہیں، اپنے طبیعی حق کو استعمال کر رہی ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوگا، لوگ آ کے اعتراض کر رہے ہیں، علی سے علی فاطمہ سے کہیے رونا بند کریں، یا دن میں روئیں یا رات کو روئیں، عزیزی فاطمہ زہرا کس معاشرے میں، وہی بار بار عرض کر رہا ہوں، ولایت محور نہیں تھا، نتیجہ یہ ہے، فضیلتیں تھیں اس معاشرے میں، عبادتیں تھیں اس معاشرے میں، عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا کہ فاطمہ زہرا اتنی ضعیف ہو گئی، چند دنوں کے اندر، روایت کے الفاظ ہیں، چند دنوں کے اندر وہ وقت آیا بی بی کے اوپر کہ بی بی کو سہارا لے کر اٹھنا بیٹھنا پڑا، سہارا لے کر اٹھنا بیٹھنا پڑا، یہ آپ نے جملہ سنا سہارا لے کر اٹھنا بیٹھنا پڑا، آپ پوچھیں گے اس سہارے کی ضرورت کیوں پڑی، سن کتنا تھا فاطمہ کا؟ میں کہوں گا فقط 18 سال، 18 سال بس عزیزوں، جناب زہرا سہارے کے ساتھ نکلتی ہیں, روایت نے بیان کیا ساتواں روز ہے, رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے, فاطمہ زہرا کے پاس محلے کی کچھ خواتین آتی ہیں, کہتی ہیں زہرا ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ جناب سیدہ کہتی ہیں ہاں اگر خدمت کرنا چاہ رہے ہو تو مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو, مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو. عزیز جناب زہرا کا ہاتھ تھام کر یہ محلے کی خواتین نکلتی ہیں, چونکہ جناب زینب تو چھوٹی ہیں ابھی سہارا بن نہیں سکتی ماں کا, جناب زہرا کو سہارا دے کے خواتین چلی رسول اللہ کی قبر پر پہنچی. بس توجہ کیجئے گا, جیسے ہی رسول اللہ کی قبر پہ جناب زہرا کی نگاہ پڑی ایک آہ کھینچی اور وہیں قبر میں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی. بس عزیزوں مجھے نہیں معلوم اس قبر پہ آ کر زہرا کے دوزل کے اندر کیا کیا خیال آیا ہوگا, کیسے کیسے خیالات گزر گئے ہوں گے جناب زہرا کے دل و دماغ میں, مگر باپ کی قبر دیکھ کر, توجہ کیجئے گا میں مسائل ختم کر دیے, کہ باپ کی قبر دیکھ کر بیٹی کا یہ عالم ہے کہ بیٹی سے برداشت نہیں ہو رہا, بیٹی باپ کی فراغت میں زمین پر گر جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہیں. اب کربلا میں دو کا تذکرہ کر دوں, ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے, لیکن دونوں کی کیفیت کیا ہے؟ بہن ایک چڑھائی سے اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا گلا اس کے سامنے خنجر سے کاٹا جا رہا ہے, وہ آواز دیتی ہے وا محمدا, اے اللہ کے رسول آپ پر ملائکہ آسمان پر درود بھیج رہے ہیں اور یہ آپ کا حسین ہے, اپنی خون میں غلطا ہے. ادھر مدینے میں بیٹی سے اپنے باپ کی قبر نہ دیکھی گئی, بیٹی غش کھا کے گر گئی, لیکن یہ پیفا حسین کی بیٹی ہے اس عالم میں اپنے باپ کے جنازے پر آ رہی ہے کہ باپ کے جسم پہ سر محفوظ نہیں ہے, باپ کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, مگر سکینہ بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے. سکینہ کو دیکھ کر زینب پوچھتی ہے بیٹا کیسے پہچانا تیرے بابا کی لاش ہے؟ سکینہ کہتی بھوپی اماں میں آ رہی تھی, آتے میں میں نے کہا بابا بہت مصیبتیں آئے, بابا تماچے کھائے, اسی لاش سے آواز آئی یا بنیا الیا.
قبول فرما, تو ادھر رحمت کا واسطہ تمام پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما, دنیا میں سب جہاں کہیں بھی فرش اعضا بچھا, اس فرش اعضا کو بچھانے والوں, اس فرش پہ آنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدا یہ سب دنیا میں جہاں کہیں مستضعفین مومنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں, مخصوصاً یمن میں, بحرین میں, نائجیریا, سعودی عرب, لبنان, عراق, ایران, افغانستان, بھارت, کشمیر, چائنا, جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہے ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما. خدا کی رحمت کا واسطہ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مجاہدین اپنے جہاد کو انجام دیں ان سب کی حفاظت فرما, ان کو ان کے جہاد میں کامیابی عطا فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ ہم کو دین میں بصیرت عطا فرما, ہم سب کو ولایت محوری عنایت فرما, ہم سب کو اپنے مولا آقا کی خدمت کے قابل ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مراجع عزام کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسن.